اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا دورہ ویتنام، مکمل باہمی تعلقات کے مزید فروغ پر زور۔ شامی صدر کو قتل کرنے کا اسرائیل اور قطر کا سازشی منصوبہ۔ ایرانی فضائیہ کی ہوشیاری، امریکی ڈرون طیارہ فرار ہونے پر مجبور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ عظیم سبزواری حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sehartv.ir۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر محمود احمدی نژاد اور ان کے ویتنامی ہم منصب چونگ تان سانگ نے مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے تمام وسائل اور امکانات کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ہنوئی میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود کے مذاکرات کے بعد صدر احمدی نژاد نے ویتنام کے صدر چونگ تانگ سانگ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ایران اور ویتنام کے تعلقات دوستانہ ہیں اور دونوں ممالک کے باہمی روابط میں کبھی بھی کوئی تلخی پیدا نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا کہ ایران ویتنام کے عوام کی استقامت و پائمردی اور دفاع وطن کے تعلق سے ان کی جان ساری کا احترام کرتا ہے۔ صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے کہا کہ ایران ویتنام کی ترقی میں خود کو شریک سمجھتا ہے اور دونوں ملکوں کے حکام کے انتہائی نتیجہ خیز مذاکرات میں باہمی تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں ویتنام کے صدر نے بھی مذاکرات کو بہت ہی مثبت اور مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی اور باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے دستیاب گوناگون وسائل کو بروئے کار لائے جانے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کی 40ویں سالگرہ بھی قریب ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی لین دین میں اضافہ، دونوں ملکوں کے نجی سیکٹر کی وسیع سرگرمیاں، مشترکہ اقتصادی کمیشن کی تشکیل اور علاقائی اور عالمی مسائل جیسے مختلف موضوعات پر ہم نے کھل کر تبادلہ خیال کیا اور یقینی طور پر ہم دونوں ملکوں کے ان کی کوششوں سے باہمی تعاون کے فروغ کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اسی طرح ویتنام کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات میں دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج کی دنیا میں یک طرفہ تعلقات کی بنا پر بہت سی قوموں اور حکومتوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور ویتنام اپنے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دے کر اس طرح کے نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے دونوں ملکوں کی مشترکہ امنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان اقدار کا باہمی تعلقات میں توسیع کے ذریعے تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ ویتنام کے وزیر اعظم نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ ان کی حکومت ایران اور ویتنام کے صدور کے درمیان ہونے والے معاہدوں اور سمجھوتوں پر عمل درآمد کرے گی اور ان کی کوشش ہوگی کہ ان معاہدوں کو جلد سے جلد عملی جامہ پہنایا جائے۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان مذاکرات دسمبر کے مہینے میں تہران میں ہوں گے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں ایران کے مستقل مندوب علی اصغر سلطانیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان مذاکرات کا نیا دور 13 دسمبر کو تہران میں ہوگا۔ آئی اے ای اے کے ترجمان نے بھی ایران اور ایجنسی کے درمیان عنقریب ہونے والے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مذاکرات کا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق موضوعات کو حل کرنے کے لیے ایک منظم راہ حل تلاش کرنا ہے۔ اس سے قبل کے مذاکرات کا دور ویانا میں منعقد ہوا تھا۔ تہران نے بارہا کہا ہے کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے جو دباؤں کی اور ایندھن کی تیاری کے استعمال کے جو ایندھن کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس پروگرام کے تحت سائنسی تحقیقات پر بھی کام ہوگا۔ اسرائیل اور قطر نے شام کے صدر بشار اسد کو قتل کرنے کے منصوبے کا جائزہ لیا ہے۔ لبنان کے اخبار الدیار نے یہ خبر فاش کی ہے کہ قطر کے وزیر اعظم شیخ حمد بن جاسم بن جابر الثانی نے، جو اس ملک کے وزیر خارجہ بھی ہیں، اپنے ملک کے انٹیلیجنس چیف کے ساتھ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو اور موساد کے چیف تعمیر پارود کے ساتھ مل کر شام کے صدر بشار اسد کے قتل کے منصوبے کا جائزہ لیا ہے۔ ان خبروں میں بتایا گیا ہے کہ موساد کے سربراہ نے اس ملاقات میں بشار اسد کو قتل کرنے کے متعدد منصوبے قطر اور اسرائیلی وزیراعظم کو پیش کیے ہیں۔ اس ملاقات میں قطر کے وزیراعظم نے کہا کہ جیسے ہی بشار اسد کا قتل ہوتا ہے، قطر 2 سال تک اپنی گیس اور تیل مفت میں یا پھر بہت ہی سستے داموں اسرائیل کو فراہم کرتا رہے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے اس ملاقات میں قطر کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ حمد بن جاسم سے یہ سوال کیا کہ اگر بشار اسد کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کیا اس کے بعد خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن عرب ممالک اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیں گے؟ واضح رہے کہ شام ایک عرصے سے قطر، سعودی عرب، ترکی اور امریکہ اور اسرائیل پر الزام عائد کر رہا ہے کہ یہ حکومتیں شام میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ قطر اور سعودی عرب نے تو کھل کر اعلان کر رکھا ہے کہ وہ شام میں عوام اور حکومت کے خلاف لڑنے والے مسلح دہشت گردوں کی ہر طرح کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس درمیان شام کے صدر نے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے کہ اگر شام پر جنگ مسلط کی گئی تو اس کے انتہائی تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ شام کی صورتحال بدستور ناامن اور بحرانی بنی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب شامی فوج نے ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
دہشت گردانہ کارروائیوں اور دہشت گردوں کے حملوں نے شام کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دمشق اور شام کے مختلف شہروں میں ہونے والے حالیہ بم دھماکوں پر صرف شامی حکام ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے بھی سخت تشویش اور رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے اپنے بیان میں شام میں دہشت گردوں کے ہاتھوں جنگی جرائم کے ارتکاب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں شام میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بحران کو صرف اور صرف سیاسی طریقے سے ہی حل کیا جا سکتا ہے اور شامی عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے شام کے امور میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت کرنے کی بھی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کی طرف سے یہ اپیل ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب شام مخالف مغرب اور عرب اتحاد بیرون ملک مقیم شام مخالف دھڑوں کو پھر سے منظم کر کے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں کے دوران مغرب، امریکہ اور خطے کے بعض عرب ملکوں کی حمایت اور سازشوں کے تحت قطر کا دارالحکومت دوحہ شام مخالف دھڑوں کا میزبان تھا۔ اس اجلاس میں جس میں اختلافات کے سائے منڈلاتے رہے، اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ نیشنل سیرین کونسل کے نام سے موسوم نام نہاد شام مخالف دھڑوں کے لیے کسی نئے سرغنہ کا انتخاب کیا جائے۔ یوں عبدالباسط سیدہ کی جگہ جارج صبرا کو سیرین نیشنل کونسل نامی شرپسند گروپ کا سرغنہ مقرر کیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد اس گروپ اور اس کے مغربی حامیوں کی حالیہ ناکامیوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ دوسری طرف شام مخالف مسلح گروہ کے بانیوں میں سے ایک نے کہا ہے کہ وہ اپنے گروپ میں شامی نوجوانوں کو شامل کرنے کی کوششوں میں ناکام رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شامی حکومت کے مخالف دھڑے، جن میں شام سے باہر قائم کی جانے والی سیرین نیشنل کونسل بھی شامل ہے، مغربی ملکوں، امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادیوں کی زبردست سرمایہ کاری کے باوجود اب تک شام مخالفین اور دہشت گرد گروہوں کو متحد کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس درمیان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سامنے آنے والی رپورٹوں کے مطابق شامی فوج کی جانب سے کی جانے والی 3 مختلف کارروائیوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں میں 100 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ 50 دہشت گردوں کو صوبہ حمص کے علاقے باب ہود میں، جبکہ 40 تکفیریوں اور دہشت گردوں کو تلبسیہ کے علاقے میں ہلاک کیا گیا۔ شامی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج نے العریضہ نامی گزرگاہ سے ملک کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے متعدد غیر ملکی دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا ہے۔
بحرین میں انقلابی عوام کے خلاف شاہی حکومت کی بربریت جاری ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے نماز جمعہ میں شرکت کی کوشش کرنے والے ایک نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بزرگ انقلابی عالم دین آیت اللہ عیسیٰ قاسم کی امامت میں منعقدہ نماز جمعہ میں شرکت کے لیے جانے والے 16 سالہ علی عباس کو بحرینی اہلکاروں نے شہید کر دیا۔ علی عباس کو شہید نماز جمعہ کا لقب دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورس نے لوگوں کو نماز جمعہ میں شرکت سے روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر طاقت کا استعمال کیا، لیکن اس کے باوجود نماز جمعہ میں عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس سے قبل اہم ترین اپوزیشن جماعت الوفاق کے رہنما شیخ علی سلمان نے الدراز کے علاقے میں آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی امامت میں قائم ہونے والی آئندہ نماز جمعہ میں شرکت کے لیے علماء بحرین کی اپیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ القفل میں قائم ہونے والی نماز جمعہ کو الدراز علاقے کی امام صادق علیہ السلام مسجد میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں نماز جمعہ شیخ عیسیٰ قاسم کی امامت میں ادا کی جائے گی۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت نے متعدد سیاسی کارکنوں کی شہریت ختم کر دی ہے، جس کے بعد عوام کے مظاہروں میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی ہے اور سیکورٹی فورس عوام پر گولیوں اور آنسو گیس کا بے تحاشا استعمال کر رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے تصدیق کی ہے کہ امریکی ڈرون طیارے نے ایران کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران پوری ہوشیاری کے ساتھ دشمن کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس کی ہر طرح کی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے خلیج فارس کے علاقے میں امریکی ڈرون طیاروں پر ایرانی فضائیہ کے طیاروں کے حملے کی امریکی وزارت خارجہ پینٹاگون کی رپورٹ کو درست قرار دیا اور کہا کہ گزشتہ ہفتے ایک نامعلوم ڈرون طیارہ خلیج فارس کے اوپر پرواز کرتا ہوا ایران کی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا، تاہم ایرانی افواج کے بروقت اور ہوشیارانہ اور دانشمندانہ اقدام کے باعث وہ ڈرون طیارہ فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا کہ اس واقعے اور اس سے قبل بھی پیش آنے والے واقعات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ایران دشمن کی تمام تر سرگرمیوں پر گہری نظر رکھتا ہے اور ضرورت پڑنے پر مؤثر کارروائی انجام دے گا۔ دوسری جانب ایران کے ڈپٹی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مسعود جزائری نے بھی کہا کہ ایران ہر طرح کی آبی، فضائی اور زمینی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ جنرل جزائری نے کہا کہ اگر کوئی بھی غیر ملکی طیارہ ایران کی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایرانی افواج اسے مار گرائیں گی۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے دعویٰ کیا تھا کہ خلیج فارس کے علاقے میں ایران کے طیاروں نے امریکی ڈرون طیارے پر فائرنگ کی ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی جنگی طیاروں نے ایک امریکی ڈرون طیارے پر فائرنگ کی جو خلیج فارس کے علاقے میں سرچ آپریشن کے مشن پر تھا۔ ایران کی فضائی حدود میں امریکہ کے ڈرون طیارے کی خلاف ورزی ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب ایران کی فضائیہ کی الیکٹرانک وارفیئر یونٹ نے گزشتہ برس چار
متحدہ کے منشور اور مسلمہ عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس سے علاقائی امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیل مسلسل ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکیاں اور تہران پر ایٹم بم بنانے کا جھوٹا الزام عائد کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا حکم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران ایسے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ اپنی جوہری تنصیبات پر کی جانے والی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کی سیاسی قیادت نے صوبہ راخین میں اقوام متحدہ کی امن فوج تعینات کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ درخواست مغربی میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کا نیا سلسلہ شروع ہونے کے بعد کی گئی ہے، جس میں اب تک 300 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے پوری دنیا میں اعلامیہ جاری کر کے عالمی برادری کی توجہ میانمار کے مسلمانوں کی مشکلات کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کے 10 ملکوں کی متعدد عالمی تنظیموں کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیوں میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ میانمار کے مسلمانوں کی مدد کے لیے فوری اقدامات عمل میں لائیں۔ اقوام متحدہ روہنگیا مسلمانوں کو پہلے ہی دنیا کی سب سے مظلوم اقلیت قرار دے چکی ہے۔ حکومت میانمار روہنگیا مسلمانوں کو اپنا شہری تسلیم نہیں کرتی اور اس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو میانمار سے کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ سی آئی اے کے سربراہ ڈیوڈ پیٹریاس نے جنسی اسکینڈل سامنے آنے کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ واشنگٹن سے موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نیشنل انٹیلیجنس ادارے کے ڈائریکٹر جنرل جیمس کلیپر نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ سی آئی اے کے چیف ڈیوڈ پیٹریاس نے ناجائز جنسی تعلقات رکھنے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اپنا استعفیٰ صدر باراک اوباما کو پیش کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر باراک اوباما نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ ڈیوڈ پیٹریاس نے سی آئی اے کے کارکنوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ ناجائز جنسی تعلقات رکھنے کی بنا پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ سی آئی اے کے سربراہ ڈیوڈ پیٹریاس نے کہا ہے کہ انہوں نے 37 سال کی ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد ناجائز جنسی تعلقات قائم کر کے انتہائی پست حرکت کی ہے اور یہ حرکت ایک شوہر کی حیثیت سے اور سی آئی اے کے چیف کی حیثیت سے قابل قبول نہیں ہے۔ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی فوج کے حملے بدستور جاری ہیں اور صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے ایک بار پھر محصور علاقے غزہ پر حملے شدید کرنے کی دھمکی دی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے یہ دھمکی غزہ اور مقبوضہ فلسطین کی سرحد کے قریب ایک اسرائیلی فوجی کے زخمی ہونے کے واقعے کے بعد دی ہے۔ ایہود باراک نے کہا کہ موجودہ حالات میں بقول ان کے اسرائیل کے پاس غزہ پر حملے شدید کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ صہیونی وزیر جنگ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مذکورہ اسرائیلی فوجی کے زخمی ہونے سے قبل صہیونی فوجیوں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا تھا۔ رپورٹوں کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں پر کیے جانے والے اسرائیلی حملوں میں کم از کم 15 فلسطینی شہید اور 100 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی مجاہدین نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات شمالی غزہ سے غاصب صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے فلسطینی مجاہدین کے راکٹ حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں اسکول کی بلدیہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں اردو شاعری میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کے زیر عنوان ایک سیمینار منعقد ہوا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
اردو شاعری میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت پر 3 روزہ قومی سیمینار دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شروع ہوا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبے اردو اور ہندوستان کی وزارت ثقافت کے باہمی اشتراک سے منعقدہ اس قومی سیمینار کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اردو شاعری کی کوئی بھی صنف ایسی نہیں ہے جس میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی عکاسی نہ ہوتی ہو۔ اپنے صدارتی خطبے میں وزارت ثقافت کے سابق سیکرٹری اور دوردرشن پرسار بھارتی کے CEO جواہر سرکار نے اردو زبان سے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور اسے ہندوستانی ثقافت کا نقطہ اتصال قرار دیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر نجیب جنگ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اردو اور ہندوستانی ثقافت کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، اردو کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی اور اس زبان کے فروغ پر زور دیا۔ پروفیسر عتیق اللہ نے کہا کہ اردو میں ہندوستانی تہذیب پر جتنا لکھا گیا ہے اتنا کسی دوسری زبان میں نہیں لکھا گیا ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبے اردو کے صدر پروفیسر خالد محمود نے کہا کہ اردو شاعری اور خاص کر مرثیے میں واقع کربلا کو ہندوستانی ثقافت کے پیرائے میں کچھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعہ عراق میں نہیں بلکہ ہندوستان میں رونما ہوا تھا۔
جو واقعہ کربلا کا وہاں عراق میں پیش آیا تھا وہ بھی جب ہندوستان میں لکھے جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہندوستان میں کہیں پر واقعہ ہوا ہے۔ تو اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت کو اردو شاعروں نے یہ اس میں ڈھالا ہے۔
انہوں نے میر انیس کے مرثیے کا ایک شعر پڑھا جس میں ہندوستانی ثقافت کی عکاسی ہوتی ہے۔
مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلن بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے اور غالباً ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اردو زبان ہندوستان کی ہے، تہذیب ہندوستان کی ہے، شاعر ہندوستان کے ہیں، ان کا ذہن ہندوستان کا ہے، دل ہندوستان کا ہے، دماغ، تو وہ تو الگ ہو ہی نہیں سکتا۔
پروفیسر آفاق احمد نے عالمی سطح پر اردو کے فروغ کا ذکر کیا اور اردو کے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ انگریزی بھی پڑھے جو بین الاقوامی زبان ہے۔ یہ سیمینار 11 نومبر کو نامور نقاد اور ادیب گوپی چند نارنگ کے خطبے سے اختتام پذیر ہوگا۔ شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی۔
لاہور میں ایران، چین، ترکی اور پاکستان کی مشترکہ ثقافتی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے نادیہ بخاری۔
الحمرا ہال لاہور میں پاکستان، ایران، ترکی، چائنا چاروں ملکوں کی ثقافتی نمائش کا انعقاد کیا گیا جسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے پسند کیا۔ خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران لاہور کے زیر اہتمام 4 روزہ ثقافتی نمائش کا آغاز ہو چکا ہے جس میں پاکستان، ایران، ترکی اور چائنا کی ثقافت کے فروغ کے لیے ان چاروں ممالک کی مصنوعات، کھانے اور فلمیں عوام کو دکھائی جا رہی ہیں تاکہ ان چاروں ممالک کے مابین ثقافتی روابط فروغ پائے جا سکیں۔ اس 4 روزہ نمائش کے پہلے دن ایران کی ثقافتی اشیاء کو منظر عام پر رکھا گیا جسے نہ صرف لوگوں نے سراہا بلکہ خوب خریداری بھی کی۔ اس کے علاوہ ایرانی آسکر ایوارڈ یافتہ فلم رنگے خدا بھی لوگوں کو دکھائے گی۔ اس 4 روزہ ثقافتی نمائش میں باقی کے 3 دن دیگر تینوں ممالک کی ثقافت پر مبنی اشیاء، کھانے اور فلمیں لوگوں کو دکھائی جائیں گی۔ نادیہ بخاری، سحر عالمی نیٹورک، لاہور۔
اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا دورہ ویتنام مکمل، باہمی تعلقات کی توسیع کی ضرورت پر زور۔ شامی صدر کو قتل کرنے کا اسرائیلی اور قطر کا سازشی منصوبہ۔ ایرانی فضائیہ کی ہوشیاری، امریکی ڈرون طیارہ فرار ہونے پر مجبور۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔